الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی یہ دو مختصر سی آیات ہیں، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو بیماری لاحق ہے اس کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی بتلایا ہے. وہ یوں کہہ لیجئے کہ اتنی مختصر ترین آیتوں میں مرض کی نشاندہی بھی فرما دی اور اس مرض کا علاج بھی بتا دیا. اصل تو قرآن مجید کا معاملہ یہی ہے کہ قدم قدم پر ہمارے لیے رہنمائی کا کام انجام دیتا ہے. یہ قرآن مجید رشد و ہدایت کا کام انجام دیتا ہے، بلکہ اس کے آنے کا مقصد ہی یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمہیں تاکہ اندھیریوں سے نور کی طرف لے آئے، من الظلمات لتخرجہم من الظلمات الى النور، تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. کیونکہ قرآن مجید کا جو مقصد ہے ہم پر وہی آیا نہیں ہے. عام طور پر اس قرآن مجید کے ساتھ ہم جو سلوک کرتے ہیں تو وہ یہ معاملہ ہے کہ چومتے بھی ہیں، چاٹتے بھی ہیں، اوپر تاکوں میں بھی سجاتے ہیں، ریشمی غلاف بھی چڑھاتے ہیں، لیکن جو اس کے تقاضے پر عمل کرنا ہے عام طور پر اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا جاتا. تو اصل حقیقت یہی ہے کہ قرآن مجید کو کوئی آدمی تدبر کے ساتھ پڑھے، اس میں غور و فکر کرے تو بے شمار موتی ہیں جو اس سے نکال کے اس میں سے نکال کر لائے جا سکتے ہیں اور اس میں موجود ہیں. بہرحال اس میں اللہ رب العزت نے جو بیماری فرمائی، نشاندہی فرمائی جس بیماری کی، وہ یہ کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے مقابلے میں. تو بلا شبہ اگر ہم اس پہ غور کریں تو اس دنیا کا رہنا ہمیں اچھا لگتا ہے. اس دنیا کا معاملہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیشہ یہاں رہنا ہے، کبھی جانا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے دین کے مقابلے پر دین دنیا کو ترجیح بھی دیتے ہیں. بہت سے معاملات میں جب مقابلہ آ جائے تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. یہی علامت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس سے محبت ہے، ورنہ اللہ کے بہت سے بندے ایسے گزرے ہیں کہ جب ان کا مقابلہ دو محبتوں سے ٹکرایا تو اس وقت انہوں نے جو محبت آخرت کی تھی اس کو قبول کیا اور دنیا کی محبت کو چھوڑ دیا. بلا شبہ یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالی جس کے دل میں یہ بات ڈال دیں، جس کی نظر میں یہ بات قابل ترجیح ہو جائے. حضرت ثانوی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے تو بیوی نے کچھ بات تلخ کہہ دی. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ بیوی، میں ایسے تلخ لہجے کا عادی نہیں ہوں اور یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت ہے. اب تم کہو تو میں اپنی چارپائی یہاں سے اٹھاؤں اور خانقاہ میں لے جا کے ڈال دیتا ہوں. بس میں یہ کر سکتا ہوں لیکن تمہاری یہ تلخ باتیں اور یہ تلخ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی کیونکہ اس لہجے کا میں عادی نہیں ہوں. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہہ تو دی یہ بات لیکن پھر میں نے تھوڑے سوچا غور کیا کہ تم نے بیوی سے ایسی بات کہہ تو دی, اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے اپنی چارپائی اٹھاؤ جاؤ جا کے خانقاہ میں ڈال لو تو کیا تم ایسے کرنے پر قدرت رکھتے ہو, ایسا کر سکتے ہو؟ تو فرمایا کہ میں نے پھر جائزہ لیا اپنے دل کا. فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے اپنے دل کو اس پر پایا کہ اگر ایسا کہہ دیتے تو یقیناً میرے لیے یہ مشکل نہ ہوتا, آسان ہوتا. تو بہرحال یہ کہ معاملہ ہے, خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کہ آدمی ابتلاء میں اور امتحان میں مبتلا ہو. کبھی امتحان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ دو محبتوں میں سے کون سی محبت ایسی ہے جسے ہم گلے لگاتے ہیں اور کس کو چھوڑتے ہیں. ہمیں تو سارے معاملات کو اسی طرح حل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ کسی کو دو تو اللہ کے لیے, کسی کو دینے سے رکو تو اللہ کے لیے, کسی سے محبت کا معاملہ کرو تو اللہ کے لیے, بغض کا معاملہ ہو تو اللہ کے لیے, ذاتی عداوت نہ ہو. یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہر کام اللہ کے لیے ہو جائے تو انشاءاللہ پھر بیڑا پار ہو جاتا ہے. تھوڑا سا اگر آدمی جائزہ لے کہ بھئی دینا ہے تو اللہ کے لیے, اب دینے میں بہت ساری چیزیں ہیں, آدمی صدقہ بھی دیتا ہے خیرات بھی کرتا ہے, تو صدقہ و خیرات کے بارے میں تو یہ ہوتا ہی کہ اللہ ہی کے لیے آدمی کرتا ہے عام طور پر, لیکن بعض اوقات صدقات و خیرات دکھلاوے کے لیے بھی ہوتے ہیں, ریاکاری بھی مقصود ہوتی ہے, نمائش بھی مقصود ہوتی ہے. تو اگر خالص اللہ کے لیے ہے تو یقیناً یہ مطلوب ہے, لیکن خدا نہ کرے کہ ہم صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں لوگوں کو بانٹ بھی رہے ہیں لیکن اس میں مقصود یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں, تو یہیں پر آ کر یہ معاملہ غلط ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. اسی طریقے سے بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جہاں بظاہر دنیاوی معاملہ ہی ہم نے کرنا ہے, آدمی ترکاری خرید رہا ہے, پھل خرید رہا ہے, یا اور جو ہے وہ کوئی لین دین کا معاملہ کر رہا ہے, اب وہاں پر بظاہر یہ کہ ہم نے چیز لینی ہے پیسے دینے, وہاں پر بھی آدمی یہ نیت کر لے کہ یہ معاملہ میں دین کی بنیاد پہ کروں گا. مثلا کوئی معاملہ ہے, آج کل خاص طور پر خرید و فروخت کے معاملات ہیں, مکان بیچ رہا ہے, پہلے سے جناب پتہ چلا کہ بیانہ لے لیتے ہیں, ہمارے یہاں جس کو بیانہ کہتے ہیں عام طور پہ, تو اگر دل میں یہ نیت ہے کہ بیانہ میں لے تو رہوں, بیانہ لینا ناجائز بھی نہیں, جائز ہے, لیکن اسے ہضم کرنا جائز نہیں, کھا لینا جائز نہیں. شرعی اعتبار سے اگر کوئی آدمی کوئی مکان نہیں خریدنا چاہتا, کوئی دکان نہیں خریدنا چاہتا, ہم نے جو بیانہ اس سے لے لیا ہے, اگر وہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے نہیں چاہیے, تو شرعی اعتبار سے ہم پابند ہیں اس کے کہ ہم اس کو واپس کر دیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہ معاملہ یہیں ختم, اپنے پیسے یہ پکڑو, اس کو بیانہ کہتے ہیں. اب اگر آدمی نے دین کے تقاضے پر عمل کرنا ہے, اللہ کے لیے عمل کرنا ہے, تب تو وہ یہ کام کرے گا کہ لاکھوں روپے بھی ہوں گے تو واپس کر دے گا, ورنہ آپ کو دنیا کا قانون معلوم ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اگر لاکھ روپے تم نے بیانہ دیا تھا, اب سودا تم منسوخ کر رہے ہو, تو لاکھ اور دو مجھے, دو لاکھ دو واپس. اور اسی طریقے سے اگر دوسری پارٹی منسوخ کرتی تو اس سے بھی آدمی جو وہ ضبط کر لیتا ہے وہ. تو یہ تو دنیا کا قانون, عام معاملات ہیں جو دنیا میں, لیکن اگر اللہ کے لیے ہم اس معاملے کو کریں تو جس کو ہم نے دیا اللہ کے لیے, اب اگر واپس مانگ رہے ہیں تو جو دے رہا ہے وہ بھی اللہ کے لیے, کیونکہ وہ چاہے تو دنیا کے قانون کے اعتبار سے روک سکتا ہے ان پیسوں کو, اور کوئی اس کو منع بھی نہیں کرے گا, ہر آدمی کہے گا بھائی ٹھیک ہے دنیا کے اعتبار سے بالکل ٹھیک کیا اس نے, لاکھ کے دو لاکھ وصول کر لیے یا لاکھ روپے ضبط کر لیے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا سودا کینسل کرانا ہوتا ہے, وہ اطلاع بھی دینے نہیں آتے, وہ کہتے ہیں وہ تو واپس کرے گا ہی نہیں, لہذا لینے ہی نہیں آتے بےچارے. ایسے ایک دو معاملے میرے سامنے ہیں تو وہ لینے ہی نہیں آئے, کیونکہ ان کو پتا کہ دنیا بھی اعتبار سے اب یہ ایک لاکھ روپے گئے ہمارے, لیکن شریعت اس کو منع کرتی. اب اگر دین سامنے ہے, پیش نظر ہے, تو ایسی صورت میں آدمی جس نے بیانہ لیا ہے وہ واپس کر دے گا، اور جو دوسرا آدمی ہے اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوگا. تو بہرحال واپس کر دینا یہ آسان بات نہیں، جب تک کہ اللہ کی محبت دل میں نہیں ہوگی ایسا نہیں کر سکتا. اگر پیش نظر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اس خرید و فروخت سے، تو یقیناً خوشی کے ساتھ کہے گا لو میاں اپنی امانت واپس لو. بہت سے معاملات ہیں کسی کا دل نہیں چاہتا نہ کرے، لیکن اگر کرنا ہے تو بھائی ہم یہ اس سامان کی یہ قیمت لگاتے ہیں. اب بعد میں ہو سکتا ہے اسے وہ قیمت زیادہ معلوم ہو، تو ٹھیک ہے اپنے پیسے لے جاؤ، اب دیتے ہوئے دل نہ دکھے، اب جو معاملہ ہے اس کو واپس کر دو. تو بہرحال یہ ہے من، جو آدمی دے اللہ کے لیے لے تو بھی اللہ کے لیے. ایسے بہت سے معاملات سامنے آتے ہیں، اچھے خاصے دیندار لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب معاملے کی بات آتی ہے تو لین دین میں محض چند جو ہے روپوں کے بدلے اپنے دین کو خراب کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کسی کو دینے سے رک رہا ہے، دینا نہیں ہم نے کسی کو، تو وہاں بھی آدمی یہ دیکھے کہ بھائی یہ دینا سے جو رکنا ہے وہ کس لیے ہے. مثلا بعض اوقات ضرورت ہے گھر میں خرچ دینے کی اور ہم نہیں دے رہے، یہ تو بخل ہوگا. جائز جگہوں پر صرف کرنا، خرچ کرنا چاہیے، لیکن اگر ناجائز خرچ کوئی ہم سے طلب کرے، ناجائز امور کے لیے طلب کرے، وہاں ہم رک جائے کہ بھائی یہاں ممانعت، کیونکہ فضول خرچی کے مثلا زمرے میں کوئی چیز آتی ہے تو آدمی اس لیے رک جائے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. کھاؤ پیو ولا تسرفوا لیکن اسراف مت کرو. اسی طرح کیا فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو بلا وجہ کی فضول خرچی کرنا یہ جائز نہیں، تو جب جائز نہیں ہے تو اب یہاں رک جاؤ. تو دیا دینے کے مقام پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور رک گئے تو اللہ کے لیے. اسی طرح سے محبت ہے اللہ کے لیے، یہ محبت ماں باپ سے بھی ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں سے بھی ہو سکتی ہے، بیوی بچوں سے بھی ہو سکتی ہے، دوست احباب سے بھی ہو سکتی ہے. تو یہ سب اللہ کے لیے. ماں باپ سے محبت ہے، ایک تو تبھی ہوتی ہے انسان کو، اور ایک یہ کہ سوچ کے کرتا ہے کہ بھائی یہ محبت تبان تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی ہے کہ یہ دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے میری، اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والدین کے چہرے پر اگر کوئی آدمی محبت کی نظر ڈالتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اب اگر کوئی آدمی دیکھ رہا ہے تو اس نقطۂ نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اس لیے اب باپ کو دیکھتا ہے، ماں کو دیکھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اللہ کی رضا کے لیے ایسا میں کر رہا ہوں. تو یقیناً یہ دیکھنا باعث اجر و ثواب، اور جو حج و عمرہ کا ثواب بتلایا ہے وہ یقیناً ملے گا اسے. اسی طریقے سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ہمیں خواہش نفسانی بظاہر نظر آ رہی، اب بیوی کے منہ میں لقمہ دینا ہے، اس سے محبت کا اظہار ہے، یہ بھی دین ہے، لیکن یہاں بھی اپنے نفسانی خواہش اور اس کے تقاضے کے تحت اگر ایسا کرے گا اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں. لیکن اگر یہ سوچ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے کہ بیوی کے ساتھ دلداری کا معاملہ کیا، ان کے دکھ سکھ کا خیال رکھا، اور ایسے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، یقیناً آپ نے اپنے بلند مقام سے اتر کر وہ معاملے کیے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی رضا پوشیدہ تھی. اب ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہیں اور ان کو واقعات سنا رہے ہیں، گیارہ بیویوں کے کہانی آپ نے سنائی، یعنی زمانہ جاہلیت کا کوئی واقعہ تھا، اس میں ہر عورت اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہانی جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کو سنائی. اب کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں جو ہے وہ یہ واقعات سنا رہے ہیں بظاہر، تو کس لیے؟ بیوی کی دلداری کے لیے. تو بعض جاہل اس سے سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن وہ جہالت کے اعلی معیار پر ہوتے ہیں ایسے لوگ جو بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ انہیں جانور یا اس سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، چاہے وہ دیکھنے میں دیندار ہوں اور وقت کے مفتی ہوں، جو بھی ہوں. تو دین ہمارا یہ نہیں سکھاتا، دین کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کی دلداری دلجوئی کرو جائز حد تک، ناجائز امور میں نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ بھی کیا کہ کہیں بیٹھے کہانیاں سنا رہے ہیں، اور کہیں جو ہے وہ اگر ایک سفر میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا وہاں کوئی نہیں ہے تو بیوی سے کہا کہ بھئی دوڑ لگاؤ گی، کہا کہ ہاں چلو دوڑ لگا دی. ایک موقع ایسا تھا کہ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ آگے نکل گئی، ایک موقع ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، آپ نے فرمایا تل کا بھی تل کا، یہ اس کے مقابلے برابر ہو گیا مقابلہ، ایک دفعہ تم جیت گئے ایک دفعہ میں جیت گئی. تو یہ سارے معاملات کس لیے ہیں؟ کیا صرف کتابوں کی زینت بننے کے لیے ہیں؟ تو محبت ہو اللہ کے لیے. اب یہ سارا عمل بھی آدمی کرے کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کا حق رکھا ہے میرے اوپر اور میں نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اس لیے میں اس کی حق تلفی نہیں کروں گا بلکہ اس کا حق ادا کروں گا. تو جہاں دلداری کا معاملہ آ جائے، جہاں ایسے معاملات آ جائیں، تو آدمی اب یہ خواہش نفسانی نہیں کہلائے گی اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، لیکن یہ نقطہ نظر بنانا پڑے گا، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد پھر تکلف نہیں ہوتا، پھر انسان عادتاً ایسا کرتا ہے، ابتدان تو بتکلف ایسا کرنا پڑتا ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملے کو بہت ہی واضح کر کے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اس میں برسوں لگے مشق کرنے میں، مجاہدہ کرنے میں، لیکن جب اب الحمدللہ کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں ہوتا، اب سیدھی نظر ہی اس پر جاتی ہے. دین کے اعتبار سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل ہوتا ہے، اب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہو رہا ہے. مثلا آپ نے فرمایا کہ جب گھر میں انسان جاتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر والوں سے ملا جلا، اس کے بعد کھانا لگ گیا، فرمایا ایک تو یہ کہ بھوک لگ رہی ہے، آدمی ٹوٹ پڑا کھانے پر، یہ تو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اور پیٹ بھرنے کے لیے آدمی عمل کرتا ہے. ایک یہ ہے کہ تھوڑا سا روکے کہ نہیں بھائی اس لیے تو ہم نہیں کھائیں گے، اور پھر اس کے بعد سوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب نعمتیں آتی تھیں تو آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے تھے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی سوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ولی نفسک علیک حقن، کہ تمہارا نفس کا بھی تم پر حق ہے. تو یہ ساری سامنے بات لا کر کہا کہ ہاں بھائی اپنے نفس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہم یہ کھائیں گے، کھانا تو ہے ہی، اب یہ کھائیں گے جب تو یہ عبادت بن جائے گا، کیونکہ اپنے نفس کا حق ادا کر رہا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر. پہلے کھاتا تو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کھا رہا تھا، کام و دہن کی لذت کے لیے کھا رہا تھا، پیٹ بھرنے کے لیے کھا رہا تھا، اور اب جو کھا رہا ہے وہ اس لیے کھا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع میں کھا رہا ہے. یہی دنیا دین بن جائے گی. تو بظاہر کھانے کا عمل روزانہ ہم کرتے ہیں صبح شام، لیکن اب یہ دنیا کا کام دین کا کام بن جائے گا. اور اسی طریقے سے حضرت فرمایا کہ آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، بچہ اچھا لگتا ہے تو بچے کسی اچھے نہیں لگتے، بچوں کو دیکھتے ہی آدمی پیار محبت جذبات میں آتا ہے، اٹھاتا ہے گود میں، پیار کرتا ہے. تو ایک تو یہ کہ ہم اپنی خواہش سے، اپنے دل کے تقاضے سے مجبور ہو کر بچے سے محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، اپنے نقطۂ نگاہ کو تبدیل کیجیے، زاویے نگاہ بدلیے، اور اب یہ سوچیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرماتے تھے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، غالباً سیدنا حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کوئی ایک گرتا پڑتا، چونکہ چھوٹے سے تو تھے، گرتے پڑتے مسجد میں آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا کہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں تو ممبر سے اترے اور اتر کے جا کے بچے کو گود میں اٹھا لیا، پیار کیا. وہ ایسے پتا چلا کہ یہ کوئی خطبے میں حائل نہیں ہوئی یہ بات. ایسے موقع پر عام طور پر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ہونے تو جو کچھ ہوتا ہے، بھائی اس وقت میں خطبہ دے رہا ہوں. ایسے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، اتر کے ان کو گود میں لے لیا. اسی طریقے سے ایک موقع پر آپ رکوع میں تھے غالباً، تو آپ کے اوپر ایک بچہ سوار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہونے لگے تو آہستگی سے اٹھا کے ان کو بچے کو نیچے زمین پہ کھڑا کر دیا. ایک موقع پر غالباً حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی تھیں یہ چھوٹی، آپ سجدے میں تھے تو آپ کے اوپر چڑھ گئے، تو اس کا اس سے یہ بھی پتا چلا، صرف یہی نہیں کہ آپ کے اپنے بچے نواسے بلکہ اس کے علاوہ بھی اور دیگر بچے بھی آپ کے ساتھ ایسی محبت کرتے تھے کہ آپ نماز میں بھی ہوتے تھے بعض اوقات تو آپ کے اوپر چڑھ جاتے تھے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آپ پر اوپر چڑھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو لمبا کر دیا. تو یہ دین کی باتیں ہیں سیکھنے کی. تو یقیناً جب ہم تھوڑا سا اپنے زاویہ نگاہ کو بدلیں گے اور اب ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے اس لیے ہم بھی آپ کی اتباع میں پیار کرتے ہیں، اب آپ بچوں کو لیں چومیں اس کو گود میں اٹھائیں، یقیناً یہ آپ کا اٹھانا اب یہ سنت کی اتباع میں ہوگا اور اس پر آپ کو ثواب ملے. تو دیکھیے دنیا کے معاملات ہیں بظاہر لیکن دین بنتے چلے جاتے ہیں. تو صرف زاویہ نگاہ بدلنے سے دنیا کے سارے کام دین بن جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ جائز کام ہوں ناجائز نہ ہوں. کیونکہ بعض اوقات آدمی سوچتا ہے کہ بھئی میں جو ہے وہ خدا نہ کرے رشوت دے رہا کہ اس میں زاویہ نگاہ بدل لوں جی اپنا کوئی، تو میں یہ بات سمجھ رہے اچھی طرح کہ زاویہ نگاہ بھی وہیں بدلا جائے گا جہاں جائز کام ہوگا، ناجائز کام نہ ہو. تو اس لیے محبت ہو اللہ کے لیے. اب دیکھیے ایک تو یہ میں نے بات بتلا دی کہ محبت اللہ کے لیے، چاہے وہ بیوی سے ہو چاہے بچوں سے ہو چاہے ماں باپ سے ہو بہن بھائیوں سے ہو کسی بھی مسلمان بھائی سے ہو، اللہ کے لیے محبت ہو. بعض اوقات جائز محبتیں ہوتی ہیں یعنی وہ اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے لیکن شیطان بیچ میں روڑے اٹکا دیتا ہے، وہ محبت بجائے اللہ کے لیے ہونے کے شیطان کے لیے ہو جاتی ہے، پھر دنیا کے لیے ہو جاتی ہے. اب مثلاً کوئی آدمی اللہ والے سے محبت کرتا ہے تو ان سے تعلق عام طور پر اسی لیے ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں اللہ سے محبت ہے اس لیے ان سے ہی محبت، لیکن شیطان وہاں پر روڑے اٹکا دیتا ہے. کوئی آدمی اس لیے محبت کرے کہ صاحب ان کے قریب ہونے سے ہمارا نام بھی روشن ہو جائے گا، لوگ ہمیں بھی کہیں گے جی بڑا خادم خاص ہے، اس لیے اگر ان کے قریب جا رہا ہے تو اب بتائیے کام تو تھا اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا لیکن اب یہ کام ہو گیا کس کے لیے، دنیا کے لیے، کیونکہ شہرت کے لیے اب یہ کام ہم کر رہے ہیں، ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، اب معاملہ غلط ہو گیا. یا کسی کی نظر یہ ہو کہ صاحب چونکہ فلاں بزرگ کے پاس بڑے بڑے افسران بھی آتے ہیں اعلی عہدے والے بھی آتے ہیں بڑے بڑے سرمایہ دار بھی آتے ہیں تو چلو میاں دنیا کا کوئی کام ہی نکال لیں گے کبھی. اب ان سے جو تعلق خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا اللہ کے لیے نہ دنیا کے لیے ہو گیا، تو جو کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ ہم نے دنیا کے لیے کر لی. اس لیے فرمایا کہ جو شخص دے تو اللہ کے لیے دے، کسی چیز سے رک جائے تو اللہ کے لیے رکے، دینے سے رک جائے تو اللہ کے لیے رکے، اور محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، بغض رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، فقط استکمل الایمان، جس نے یہ چاروں کام کر لیے اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اب بغض کا جہاں تک تعلق ہے ہم اپنے یقیناً ہم لوگ انسان ہیں تو کسی سے محبت بھی ہوتی ہے کسی سے نفرت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ نفرت یہ محبت جو بھی ہو اللہ کے لیے ہو. کسی کافر سے بھی اگر نفرت ہو تو اس کافر کی ذات سے نہ ہو بلکہ اس کے کفر سے ہونی چاہیے، فاسق کے فسق سے ہونی چاہیے اس فاسق سے نہیں ہونی چاہیے. کوئی آدمی خود گناہگار ہے تو اس گناہگار سے نفرت مت کیجیے بلکہ ان گناہوں سے نفرت کیجیے جو وہ شخص کر رہا ہے. ایک آدمی شرابی ہے شراب پیتا ہے تو آپ کو شراب سے نفرت ہونی چاہیے، شرابی سے نہیں. اگر آپ شرابی سے نفرت کرنی شروع کر دیں گے تو کسی وقت بھی وہ صحیح راستے پر نہیں آئے گا. اگر کوئی آدمی فسق و فجور کے گناہ کے کام کر رہا ہے اگر ہم یہ سوچ کر کے بڑا گناہگار آدمی ہے اللہ کے ہر وقت نافرمانی کرتا رہتا ہے لہذا ہم اس سے اس کی ذات سے نفرت شروع کر دیں گے وہ بےچارا کبھی ہدایت پر نہیں آئے. البتہ اس کے اس عمل کو برا سمجھو جو عمل وہ کر رہا ہے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ بھائی شخص نے لکھا، میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ حضرت میرا آنے کا تو بہت جی چاہتا آپ کے پاس لیکن میرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اس لیے شرم آتی ہے آپ کے پاس آتے ہوئے. اس سے ہی پتا چلا کہ وہ اس عمل کو برا سمجھتا تھا لیکن زمانے سے اور حالات سے مجبور ہو کر یا اپنے ارد گرد کے جو لوگ تھے ان سے متاثر ہو کر وہ یہ عمل نہیں کر رہا تھا. تو حضرت نے اس کو جواب میں یہ لکھا کہ بھائی تم آ جاؤ، تم میں ظاہری طور پر ایک عیب ہے، ہم میں پتہ نہیں اندرونی طور پر کتنے عیب ہوں گے، یعنی ہمارے ہم میں ظاہری عیب تو نہیں لیکن باطن میں کتنے عیب ہیں اللہ جانتا ہے، لہذا تم آ جاؤ، اس کی فکر مت کرو. اب اگر حضرت روک دیتے کہ ہاں بھائی تم مت آنا، تم بڑے ایسے ہو اور ویسے ہو، تو زندگی بھر اس شخص کی اصلاح نہ ہوتی. چنانچہ وہ آگے صاحب، اور کچھ عرصے کے بعد الحمدللہ صحبت کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ان کو ہمت بھی عطا فرما دی، چہرے پہ نور بھی آ گیا. تو ہمیں کسی شخص کی ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، البتہ جو وہ برا عمل کر رہا ہے اس برے عمل کو آپ برا محسوس کریں کہ یہ عمل برا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے تھے، ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے اگر اس میں فلاں عیب نہ ہو، اور ایک اور شخص کے بارے میں کہا کہ وہ شخص بھی بہت اچھا ہے لیکن اس میں یہ عیب ہے، اگر یہ عیب نہ ہو تو بہت اچھا ہے. اس کا کیا مطلب ہو کہ اس کی ذات سے ہمیں کوئی بغض نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ عمل شریعت کے خلاف کر رہا ہے اس لیے یہ عمل ہمیں اچھا نہیں لگ رہا اس کا. لیکن وہ لوگ بھی عجیب تھے، انہیں جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو دونوں نے اسی وقت، یعنی ایک صاحب کے بال بہت بڑے بڑے تھے، انہوں نے چھری لی اور اپنے بال کاٹ لی، اور ایک صاحب کی اظہار یعنی چادر جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتی تھی، انہوں نے فوراً نصف ساق تک اس کو کاٹ لیا اور پھاڑ لیا، تو فوراً عمل کر لیا. تو یہ بات ہے اصل میں کہ بغض کسی کی ذات سے نہیں رکھنا، عناد کسی کی ذات سے نہیں رکھنا، بلکہ ہمیں اس عمل سے جو شریعت کے خلاف ہے نفرت ہونی چاہیے. البتہ جو شخص ایسا کر رہا ہے اس سے عناد نہ رکھیں، بلکہ اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش بھی کریں. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ غیر موجودگی میں دعا کریں اس کے لیے. والدین کے لیے مثلا آتا ہے کہ بعض باتیں والدین، اولاد جو ہے وہ نیک ہے، ماں باپ جو ہیں وہ ایسے اعمال کر رہے ہیں جو خلاف شریعت، تو انہیں آپ ایک مرتبہ دو مرتبہ سمجھا دیں محبت پیار سے، سختی سے پھر بھی نہیں. اگر وہ مان لیں ٹھیک ہے، لیکن نہ مانے تو آپ ان کے لیے اب دعا کریں، بس ان سے کچھ مت کہیں. اب بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے، بلکہ اب صرف طریقہ یہ بتلایا کہ اب تم ان کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ یہ میرے والدین ہیں، میری دنیا میں آنے کا ذریعہ ہیں، تو آپ اپنے فضل و کرم سے انہیں ہدایت عطا فرما دیجیے، اس نیکی کرنے کی قوت اور طاقت انہیں عطا فرما دیجیے. اب آپ دعا کرتے رہیے، اور ان کے سامنے بھی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سامنے کرو گے تو ان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ مجھے سنانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، تو سامنے ہی مت کرو، بلکہ خاموشی کے ساتھ تنہائی میں اللہ کی ذات اور آپ ہوں اور اللہ سے دعا کریں اس وقت. اسی طریقے سے کسی بھی مومن کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا انشاءاللہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے. آج ایک صاحب آئے میرے پاس تو وہ بتا رہے تھے کہ میں حج پہ گیا تھا، تو وہاں میں نے اپنے بھائی کا بھی ذکر کیا، اپنے ایک دوست کا بھی ذکر کیا. آدمی جب خود دین پر چلتا ہے تو حقیقی خیر خواہ وہی ہے جو اکیلا ہو تو بھی اللہ سے دعا کرے گا، اللہ میرا فلاں دوست، میرا فلاں بھائی، میری فلاں بہن وہ دین پر نہیں چل رہی، آپ اپنے فضل و کرم سے اسے بھی دین کی سمجھ عطا فرما دیں، اسے بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور مجھے بھی استقامت عطا فرما دیں. تو آدمی تنہائی میں اللہ سے رو رو کے مانگے. تو بتا رہے تھے کہ میں نے الحمدللہ ان کے لیے بڑی دعائیں کی، تو اب مجھے کچھ کچھ اثر محسوس ہو رہا ہے. میں نے کہا ایک بات یاد رکھ لو، شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اگر بالکل بھی اثر محسوس نہ کرو تب بھی دعا کرتے رہنا. یہ نہیں ہے کہ صاحب میں نے تو وہاں بھی دعا کی، میں نے وہاں بھی کی، میں نے وہاں بھی کی اور دعا قبول نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ کتنی دعائیں ایسی ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یقیناً قبول ہوں گی، لیکن بعض اوقات اس کا اثر دیر سے ظاہر ہوتا ہے، فوری طور پر نہیں، اللہ کے علم میں جب ہے اس وقت اس کا اثر ظاہر ہوگا. کتنے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرائی اپنی والدہ کی ہدایت کے لیے، حضرت ابو ہریرہ نے دعا کرائی، اسی طریقے سے اور بہت سے صحابہ کرام نے کرائی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پانے کے لیے کیا کچھ دعائیں نہیں کی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی 32 سال کے بعد ملاقات ہوئی، لیکن انہوں نے دعا کرنی چھوڑ دی ہوگی کیا؟ یقیناً نہیں چھوڑی ہوگی. تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں آثار نظر آئیں یا نہ آئیں، ہمارا کام دعا کرنا ہے، ہم دعا کرتے رہیں. آدمی یہ نہ سوچے کہ صاحب فوری طور پر تو میں نے رات دعا کی تھی اور صبح تو کچھ ہوا ہی نہیں. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بس تھوڑی سی دو رکعت نفل پڑی، اس کے بعد ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ شاید وہی نازل ہونے والی. تو ایسا نہ کریں، کرتے رہیے. عربی زبان کی مشہور جو یہ مثال ہے کہ الحائی کو یسلی و انتظر الوحی، کہ جولاہا جو ہے وہ دو رکعت نماز پڑھتا پھر انتظار کرتا وہی کہ کب وہی آئی. تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کے علم میں جب جس کے لیے ہدایت ہے انشاءاللہ اسے ملے گی, لیکن تمہارا حصہ لگتا رہے گا, تم دعا ابھی سے کرتے رہو. اور یہ سب بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. کیا ہمارا حق ہے ایک دوسرے پر؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے, اور خاص طور پر کسی سے اگر عزیز داری ہو, رشتہ داری ہو, تو پھر اور بھی حق زیادہ ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں ہدایت عطا فرما دے, دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. خدا نہ کرے کوئی دین میں رکاوٹ ہے, اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اس رکاوٹ کو ختم فرما دے, بل اس کو بھی دین پر لے آ تاکہ یہ رکاوٹ ختم ہو جائے, اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ دین کو قوت عطا فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی, ابو جہل کے لیے بھی کی, حضرت عمر فاروق کے لیے بھی کی, کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے دین کو قوت عطا فرما دیجیے, اس لیے کہ دونوں نامور تھے, دونوں بہادر تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول ہو گئی. تو ہمارا کام تو دعا کرنا ہے, ہم اپنا کام سے کام رکھیں اور باقی کام اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. آج ہمارے سامنے دنیا کی زندگی ہے, اس کی جو حقیقتیں ہیں وہ سامنے ہیں, لیکن ہم موت کو بھولے ہوئے, ہم آخرت کی فکر نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل میں دوسرے کے لیے بغض, دوسرے کے لیے لوٹنے کا خیال, دوسرے کو تکلیف پہنچانا, دوسرے کے مال کو ہضم کر لینا, یہ سب آسان ہے ہمارے لیے آج, اس لیے کہ آخرت کی فکر نہیں. جس آدمی کو یہ فکر ہو کہ میں نے مرنا ہے تو وہ کیوں فکر کرے گا؟ فارسی زبان کی بھی مشہور مثال ہے یہ, اور پنجابی زبان میں بھی, کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجن بھی مر جانا. یہ تو پنجابی زبان کی, اور فارسی زبان میں بھی ایک حکایت اتفاق سے دو چار دن پہلے میں نے پڑھی, اس میں یہ مثال تھی, جس کا حاصل یہ تھا کہ ایک بادشاہ کو اس کے جب دوسرے بادشاہ کی موت کی اطلاع ملی تو کسی نے مبارکباد دی کہ آپ کا جو ہے وہ دشمن مر گیا. آپ نے فرمایا میرے لیے, اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, کیا میرے بارے میں یہ حکم آ گیا کہ میں نہیں مروں گا؟ مطلب تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ وہ مر گیا تو میں نہیں مروں گا؟ بھائی وہ مر گیا تو ایک دن میں نے بھی مرنا ہے. تو آدمی اس خیال کو اگر سامنے رکھے گا تو پھر برے کاموں سے رکنے کی کوشش کرے گا. ہمارے ایک عزیز کا رات ہی کو فون آیا لاہور سے, ایئرپورٹ سے, کہ ایک نوجوان لڑکا ساتھی ان کے ساتھ کام کرتا تھا, چلتے چلتے اچانک گرا اور فوراً ہی مر گیا. یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ مرا کیوں, کیا ہوا اسے. جب ڈاکٹر کے پاس لے گئے کہ پتا چلا جی تو ختم. تو لمحہ بھی نہیں لگتا انسان کا, پتہ نہیں چلتا, ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی آخرت کی بھی فکر کرتے رہنا چاہیے. اس لیے جب آدمی بازاروں میں جائے اور دوسرے جگہوں پر جائے تو وہ تمام معمولات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ زبان پر جاری ہونے چاہیے. دیکھیے, اس جاری ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ خدا نہ کرے موت آ رہی ہوگی تو رک جائے گی, آپ کا یہ عمل کسی دھماکے کو روک دے گا, کچھ نہیں, جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا. لیکن کم از کم ہماری موت تو اچھی حالت میں آئے گی, اللہ کا نام لیتے ہوئے آئے گی, کلمہ پڑھتے ہوئے آئے گی. آدمی موٹر سائیکل پہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے, درود شریف پڑھتا ہوا جا رہا ہے, استغفار کرتا ہوا جا رہا ہے, خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اپنے بس میں نہیں, بعض اوقات اچانک ہو جاتا ہے معاملہ, ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. اب آپ سوچئے کہ اگر ہم اس وقت استغفار کر رہے ہوں یا اس وقت کلمے کا ورد کر رہے ہوں تو کتنی اچھی موت ہے کہ اللہ کا نام لیتے ہوئے ہو گئی, مسجد میں آئے نماز پڑھے, نماز پڑھتے پڑھتے اچانک انتقال ہو گیا. ابھی پچھلے سال ہی ہمارے یہاں ایک صاحب جمعے کے دن غالباً سنتیں پڑھ رہے تھے جمعے سے قبل کی, تو سجدے کی حالت میں انتقال ہو مسجد. تو یہ اللہ کتنی بابرکت موت. تو اس لیے ہمیں تو یہ چاہیے کہ وہ معمولات جو ہمیں بتلائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے, کہ بازار میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو, گھر میں داخل ہو تو یہ پڑھو, کوئی اور مقام پر جا رہا ہو تو یہ پڑھو, گھر سے نکلو تو یہ پڑھو. نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر اپنی جان دیں گے. آدمی درود شریف پڑھتے ہوئے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے بازار, ہر آدمی کو بازار میں کام پڑتا ہے, تو بازار کے جو حالات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. تو اس لیے آدمی جب بازار میں جائے کلمہ پڑھ لے, جو ہونا ہے وہ تو ہوگا, لیکن انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اگر ہو بھی گیا تو کم از کم یہ اچھی حالت پر موت تو آئے گی نا. تو اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ ہم آخرت کی فکر رکھیں, دنیا سے کوئی روکتا نہیں ہے. اب آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی ہوتا ہے مبتدی, میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ بعض اوقات بعض صورتیں ظاہر میں بالکل ایک جیسی نظر آتی ہیں. ایک آدمی اچھے مقصد کے لیے کوئی کام کر رہا ہے اور وہی آدمی دوسرے مقصد کے لیے کام کر رہا ہے, تو دیکھنے میں تو دونوں برابر ہیں, لیکن ایک شخص کی نیت اللہ کو راضی کرنا, ایک شخص کی نیت نام و نمود, بظاہر دیکھنے میں ہے کہ. تو اس لیے جو کام اللہ کے لیے اس کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا, بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن نیت پر دار و مدار, زاویہ نگاہ کیا ہے ہمارا. اس کی مثال تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی عمدہ دی ہے کہ دیکھو بھائی, ایک شخص مبتدی ہے یعنی بالکل ابتدا کرنے والا ہے, اور ایک شخص منتہی ہے یعنی وہ ابتدا بھی کر چکا, سارے مراحل طے کر چکا. بظاہر مبتدی اور منتہی ایک جیسے نظر آتے ہیں, لیکن جو مراحل طے کیے ہیں منتہی نے, یقیناً ابھی مبتدی اس سے نہیں گزرا. تو حقیقت میں ایسا نہیں ہے, اور ایک آدمی درمیان میں ہے بالکل ابھی, تو یقیناً نہ پہلا یا مبتدی اور منتہی تو ایک جیسا نظر آئے گا, لیکن جو درمیانہ ہے اس کی حالت اور ہوگی. اور اس کو مزید مثال سے واضح یوں فرمائے کہ یوں سمجھ لو کہ ایک نہر ہے یا ایک دریا ہے, ایک شخص ساحل پر اس کنارے پر کھڑا ہوا ہے, ایک شخص تیر کر پار ہو چکا ہے اور دوسرے کنارے پر کھڑا ہے, تو یہ اس طرف کا کھڑا ہونے والا اور دوسری طرف کا کھڑا ہونے والا بظاہر ایک جیسے نظر آتے ہیں کہ یہ بھی ساحل پہ کھڑا ہوا ہے, وہ بھی ساحل پہ کھڑا ہوا ہے, ایک سائڈ پہ کھڑا ہے, ایک دوسرے سائڈ پہ کھڑا ہے, تو دونوں کی حالت بظاہر ایک جیسی ہے لیکن یقیناً ایک جیسی نہیں ہے. وہ مراحل عبور کر چکا ہے طے کر کے وہاں پہنچا ہے, اور یہ ابھی مبتدی ہے, داخل بھی نہیں ہوا, اور ایک وہ شخص ہے جو درمیان میں تیر رہا ہے. ہمیں بظاہر یہ لگے گا بھائی درمیان والا بڑا بہادر ہے, یہ بھی کنارے پہ کھڑا ہوا ہے, یہ بھی کنارے پہ کھڑا ہوا ہے, یہ درمیان میں جو تیر رہا ہے یہ بڑا بہادر مقابلہ کر رہا ہے, حالانکہ وہ ابھی درمیان میں مراحل طے کر رہا ہے. تو فرمایا اسی طریقے سے معاملہ ہوتا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو مبتدی اور منتہی ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. اب جو آدمی دریا پار کر چکا ہے بھائی مراحل طے کرنے کے بعد, یقیناً وہ اصل میں سب سے بڑا ہے, اور جو مبتدی ہے اس نے تو ابھی شروع بھی نہیں کیا, اور جو درمیان میں ہے وہ بھی درمیان میں ابھی پار نہیں لگا. تو اس لیے بظاہر بعض چیزیں دیکھنے میں ایک جیسی نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں ایک جیسی ہوتی نہیں. تو محبتیں بعض ہمیں ایک جیسی نظر آئیں گی لیکن وہ محبت ایک جیسی, ایک محبت اللہ کے لیے کر رہے ہیں, ایک محبت نفس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, دونوں محبت ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہیں, بڑا فرق ہوگا دونوں. اس لیے ہم جو کام بھی کریں وہ اللہ کے لیے ہو, کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو اللہ کے لیے, کسی چیز کو روکنا ہے اللہ کے لیے, اگر کسی سے محبت کرنی تو اللہ کے لیے, اور اگر بغض و عناد ہے تو اللہ کے لیے. اب یہ میں نے بتا دیا کہ اس کی ذات سے مت کیجیے بلکہ اس کے عمل سے کیجیے. انشاءاللہ اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے ان چار چیزوں پر عمل کر لیا فقط استکمل الایمان, اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اور یہ ہمیں پتہ کب چلے گا, جب کبھی کوئی مرحلہ ایسا آ جائے کہ امتحان ہو جائے دو محبتوں کے درمیان, اب کون سی محبت کو انسان ترجیح دیتا ہے اس وقت پتہ چلے گا. غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان سے اس وقت ملے تھے, ذہن میں نہیں, یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ جب ان کے پاس کچھ تھا نہیں, اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب اللہ نے بہت کچھ دے دیا تھا, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی ہم نے اپنے بزرگ کو اس وقت بھی دیکھا تھا جب کچھ نہیں تھا ان کے پاس, اس وقت کیفیات کچھ اور تھیں, آج جب اللہ نے بہت کچھ دیکھا ہے تو دیکھیں اس وقت کیا کیفیات ہیں. تو بہت کچھ تھا, غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو ذہن میں آ رہا ہے. تو انہوں نے حضرت اپنے استاد سے کہا کہ بھئی یہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اب تو آپ کے پاس بہت کچھ آ گیا ہے. فرمایا کہ ہاں آ تو گیا ہے لیکن یہ سب جو ہے وہ اللہ کے لیے, اس سے محبت نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر یہ ضائع ہو جائے چلا ہو جائے تو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. ہمارے یہاں تو کوئی ڈاکہ پڑ جائے اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں تو پھر پتہ چلا گھر والے کا ہارٹ اٹیک ہی ہو جاتا ہے بےچارے, کچھ جو ہے وہ خوف کی وجہ سے اور کچھ یہ کہ مال چلا گیا ہاتھ سے. لیکن فرمایا کہ بھئی یہ مال اللہ نے دیا, اگر لے لے گا تو بھی مجھے ذرہ برابر اس سے تکلیف نہیں ہوگی. فرمایا کہ بھئی کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کہا کہ سب مال تمہارا ہوا, یہ جو کچھ ہے سب تمہارا ہوا, لے جاؤ. کہا کہ ایسے نہیں, لکھ کے دیجئے. زبانی کا تو کوئی اعتبار نہیں, کل کو آپ کے بچے کہیں کہ صاحب یہ تو ہمارا مال ہے, تو لکھ کے دے دیا تو کہ بھئی سب کچھ جو کچھ بھی ہے تمہارا ہوا, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. تو بات یہ ہے کہ جب ایسا معاملہ آ جائے اور اس وقت پھر کوئی دکھ اور تکلیف نہ ہو تو واقعی سمجھیں گے کہ محبت نہیں اس کو. ٹھیک ہے اللہ نے اس کو دیا ہے لیکن ہے تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, نہیں ہے تو بھی اللہ سے کوئی شکوہ نہیں. تو بات یہ ہے کہ جب معاملہ محبتوں کے درمیان آتا ہے تو پتہ چلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ جو دیکھنے میں بہت زیادہ ہمیں ظاہری اعتبار سے دیندار نظر نہیں آتے, لیکن کبھی ایسا مقابلہ ہو جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی خدا نہ کرے رقیق حملہ کرے, اور اس وقت جو ہے وہ موقع آ جائے اور اپنی جان سے بھی گریز نہ کرے دینے سے, تو پتہ چلتا ہے واقعی محبت اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچی تھی. کیونکہ بظاہر بعض اوقات جب مقابلہ نہیں ہوتا تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تو نماز کو ترجیح نہیں دے رہا, یہ فلاں کو ترجیح نہیں دے رہا, لیکن مقابلے کے وقت دیکھنا چاہیے اصل کہ مقابلے کے وقت کون ترجیح دیتا ہے. اگر ترجیح دے دی تو یقیناً اس کی محبت کامل. تو بہرحال جب کبھی دو محبتوں کے درمیان مقابلہ ہو اس وقت آدمی اگر سردی ہے اور کوئی عذر نہیں, اب لحاظ سے نکلنا آسان تو نہیں, لیکن ایک طرف یہ کہ جی نماز کا وقت بھی ہے, اب آدمی جو ہے وہ ان دو محبتوں میں سردی کو پھینک دے کہ بھئی گرم لحاظ سے بڑی محبت ہو رہی ہے, نہیں, اس وقت جو ہے وہ اترے اور لحاف سے نکل کے وضو کرے اور مسجد میں آ جائے نماز کے لیے, تو یقیناً اس کی محبت اللہ کے لیے. الحمدللہ اللہ کے بندے ہیں, یہاں بہت سارے ایسے ہیں جو 5:30 بجے پہنچ جاتے ہیں نماز پڑھنے. کل مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے میں جلدی آ جاتا ہوں تو قریب بیٹھ جاتا ہوں, لیکن بعض لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے جو ہمیشہ کے آنے والے ہوں, کہتے ہیں ہماری جگہ پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا نہیں, تو جو پہلے آ گیا اس کی جگہ, مسجد پہ کسی کا نام تھوڑی لکھا ہوا جگہ پر فلاں فلاں کی جگہ پر ہے, چاہے وہ کوئی کہیں بھی بیٹھ رہا ہو, لیکن جو پہلے آ گیا اس کی جگہ قریب تر جہاں بھی بیٹھے ہو. تو آنے والوں کو بھی چاہیے کہ صف اول میں قریب تر جگہ پر بیٹھے, صف اول میں آ کر بیٹھیں, دائیں جانب بیٹھیں, اور بعد آنے والے جو ہیں وہ بعد میں آ کے بیٹھ, جہاں بھی جگہ وہاں بیٹھ جائیں. اور ہونا یہی چاہیے کہ دائیں بائیں کر کے صف کی تکمیل کرنی چاہیے, یعنی بالکل امام کے پیچھے سے آدمی جو ہے وہ صف کو شروع کرے, دائیں جانی پھر بائیں جانی پھر دائیں جانی پھر بائیں جانی, تاکہ صفوں کی دونوں جانبیں برابر ہوں. بعض لوگ اس گیٹ سے داخل ہوئے تو میں نے دیکھا بعض لوگ وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں, ادھر سے داخل ہوا تو پیچھے آگے کھڑے ہو گئے, اور جو ادھر سے داخل ہونے والا اس کونے پہ کھڑا ہو گیا. یہ طریقہ درست ہے, طریقہ یہ کہ امام کے پیچھے صف بننی چاہیے اور پھر دائیں بائیں دونوں طرف یکساں طور پر جو ہے برابری سطح پر صف کو مکمل کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ صبح کے وقت جب آدمی لحاف سے نکل کر آ جاتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, تو یقیناً اس نے اللہ کی عبادت کو ترجیح دی, اللہ کے حکم کو اس نے ترجیح دی. اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جس آدمی کو تم مسجد میں 5 وقت آتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دیا کرو کہ بھی یہ ایمان والا آدمی نماز پڑھتا. پھر یہ کہ کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں, اور اللہ سے دعا بھی کرتا رہے کہ یا اللہ میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, فلاں عمل کی کوشش کرتا ہوں, لیکن فلاں فلاں کوتاہیوں میں مبتلا ہوں اور مجھ سے یہ کوتاہیاں دور نہیں ہوتی, آپ اپنے فضل سے دور فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ بڑے کریم اپنے بندے کو دیکھتے ہیں, اور سب حالات اللہ کے علم میں ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو. اللہ سے مانگتا بھی رہے, اپنی کوتاہیوں کے باوجود کام کرتا رہے, یہ نہیں کہ ایک کوتاہی پیدا ہو گئی تو اب نمازی چھوڑ دی, نہیں, ایسا نہ کر, نماز پڑھتا رہے برابر, اور اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتا رہے, عملی طور پر بھی اس کی مشق کرے, اللہ کے نیک بندوں کے پاس بھی جائے. جس طرح کوئی آدمی بے روزگار ہوتا ہے تو مختلف لوگوں سے رابطہ کرتا ہے کہ نہیں, کہ آپ سے بھی کہہ دیا، مجھ سے بھی کہہ دیا، کسی اور سے بھی کہہ دیا، اور جناب روزانہ اخبارات بھی پڑھ رہا ہے کہ کہیں کوئی اشتہار آیا ہو نوکری کے لیے، پوری کوشش کرتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی آدمی بیچارہ بہت ہی چاہ رہا ہے کہ کہیں لگ جاؤں، میں بے روزگار ہوں تو برسر روزگار ہو جاؤں. اسی طریقے سے جو کوتاہی عمل میں ہم سے ہو رہی ہے، اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے کوششیں بھی کرتا رہے، رابطہ بھی رکھے، پوچھے بھی کہ کیسے دور ہو سکتی ہے، کیا طریقہ اختیار کروں، اور پھر جاننے والے جب کوئی طریقہ بتا دیں تو اس طریقے پہ عمل کر لے. بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی رضا کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جس سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، بغض ہو تو اللہ کے لیے ہو، دیں تو اللہ کے لیے، رکیں تو اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ چاروں علامات اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دیں، اور ہمارے ایمان کی تاکہ تکمیل بھی ہو جائے، اور ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم. حاضرین محترم، یہ دو آیتیں ہیں قرآن مجید کی جن کی تلاوت کی گئی ہے، مختصر سی آیات ہیں، لیکن اس میں اللہ رب العزت نے ہم سب کی بیماریاں بھی بتلا دی ہیں، جو اصل بیماری ہے، اور اس کا علاج بھی بتلا دیا. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ الفاظ مختصر ہوتے ہیں لیکن بات جامع ہوتی ہے. مختصر بات جو بتلائی گئی وہ یہ کہ تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یہ تو بیماری ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہاری نظر میں قابل ترجیح ہے، لیکن علاج کیا ہے؟ والآخرت خیر وابقا، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. تو گویا مرض بھی بتلا دیا اور اس کا علاج بھی، کہ دنیا میں رہنا یہ تو مجبوری ہے، جب تک جو سانسیں ہم نے دنیا میں دی ہیں وہ تو انسان نے گزارنی ہے یقیناً، اپنے آپ کو مار تو سکتا نہیں، لیکن یہ سانس کیسے گزارنی ہے؟ جیسے سانس دینے والے کا حکم ہے، اللہ ہی نے سانسیں دی ہیں، زندگی عطا فرمائی ہے، تو جب عطا فرمانے والے اللہ رب العزت ہیں تو ان کی اس عطا کا خیال رکھے کہ جب جو چیز اللہ کی ہے، اللہ نے دی ہے زندگی، تو اس زندگی کو ہم زندگی دینے والے پر فدا کریں. جس نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم یہ جان یہ زندگی اسی زندگی دینے والے پر فدا کریں تو ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نے اس زندگی کو دنیا کی فانی چیزوں پر فدا کر دیا، خرچ کر دیا، تو مٹی پلس مٹی ہوتا ہے، مٹی مل کر مٹی ہی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو چاہتے ہیں کہ یہ امر ہو جائے، ہمیشہ رہے، تو اس کے لیے لازمی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ والآخرت خیروں آپ کا، آخرت جو ہے وہ خیر ہے، وہ کامل ہے. خیر کے معنی ہوتے ہیں کامل چیز کے. دنیا کی کوئی چیز کامل نہیں، نہ یہاں کا غم کامل، نہ یہاں کی خوشی کامل. غم ہے وہ بھی ادھورے، خوشیاں ہیں وہ بھی ادھوری. اب آپ دیکھیے، کسی کو اگر کوئی خوشی حاصل ہے لیکن اس خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم کا کانٹا بھی لگا ہوا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس خوشی کے بعد کوئی غم نہ ہو، کوئی خدشہ نہ ہو، کوئی دھڑکا نہ ہو. بعض اوقات آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ انواع و اقسام کی نعمتیں اس پر موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خدشہ، ایک فکر بھی لگی ہوئی جو اس کے اس نعمتوں کو اور اس کھانے کو مقدر کر دیتا ہے، زندگی کو مقدر کر دیتا ہے. بعض اوقات خوشی کے موقع پر بھی انسان کے ذہن پر کوئی فکر سوار ہوتی ہے اس فکر کی وجہ سے انسان کی جو باقی زندگی ہے اس کو وہ بھی مؤثر جو ہے مقدر ہو جاتی. تو اس لیے یہاں کی جو خوشی ہے وہ کوئی کامل خوشی نہیں. کامل خوشی تو انشاءاللہ آخرت میں ملے گی. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تین عالم پیدا کیے ہیں. ایک عالم تو جنت کا عالم جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, راحتیں ہی راحتیں ہیں. وہاں ایسا نہیں ہے کہ یہاں تو اب سوچئے نا کہ اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے, کھانا کھائے گا, ایک روٹی کھا لی, دو کھا لی, تین کھا لی, چار کھا لی, کتنی کھائے گا؟ اس کے بعد پھر اس کا اب دل بھر گیا, اب اس کو کوئی 10,000 روپے دے کے تم ایک روٹی اور کھا لو, نہیں کھائے. دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت اس کے سامنے رکھو کہ بھائی کھا لو, لیکن اب دل نہیں چاہ رہا, تو وہ بجائے اس کے کہ اس کے لیے خوشی کا سبب ہو, اب غم کا سبب ہو جائے. تو ایک حد ہے, بہت لذیذ کھانا ہے لیکن وہ لذت ایک وقت تک, جب پیٹ بھر گیا اب لذت نہیں آ رہی, اب ختم, اب اس میں عیب نکالنا شروع کر دیتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ کچا معلوم ہو رہا ہے, کچھ جو ہے وہ نمک تیز لگ رہا ہے, کچھ مرچ تیز لگ رہی ہے. اور جب تک اس کو بھوک تھی, خوب رغبت تھی, تو اس وقت مزے لے کے کھا رہا تھا, اب پتا چلا اب جو ہے اس میں عیب نکال رہا ہے. تو اسی لیے بعض اوقات کہتا ہے میں لگتا تمہارا پیٹ بھر گیا, یعنی اب تک تو کھا رہے تھے خوب, کچھ نہیں کہہ رہے تھے, لیکن جو پیٹ بھر گیا اب برا لگنے لگا. تو دنیا کی کوئی بھی نعمت ہے اس کی وہ کامل نعمت نہیں. تو یہاں پر کھانا بھی کھا, لیکن جنت کے اندر کیا معاملہ ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی کھاتے کھاتے آدمی کا دل بھر گیا, جتنا مرضی کھا لے. وہاں تو خالی ایک ڈکار آئی, ہضم ختم, اور مزید کا جی چاہے گا تو مزید نعمتیں. مطلب وہاں ایسا نہیں ہے کہ آدمی کی کوئی نعمت, کوئی خوشی نامکمل. وہاں کی ہر نعمت تام اور مکمل اور کامل, اور ہر خوشی کامل. تو جنت ایسا مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے خوشیاں ہی خوشیاں رکھی ہیں, راحتیں ہی راحتیں رکھی ہیں. وہاں حسرتیں پامال نہیں ہوں گی, وہاں تمنائیں ناکام نہیں ہوں گی. جو آدمی کے دل میں آئے گا اللہ رب العزت اس کو پورا, اس کی خواہش کو پورے فرما دیں گے. وہاں پر حالانکہ نہ اولاد کی ضرورت ہے نہ بچوں کی ضرورت ہے, لیکن بعض روایات میں آتا ہے اگر کسی آدمی کو کے دل میں خواہش پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی لمحوں میں یہ خواہش پوری کر دیں گے کہ بھائی خواہش ہوئی, چلو خواہش پوری ہو گئی. کیونکہ وہاں خواہش کوئی ایسی نہیں ہو سکتی جو آدمی کے دل میں پیدا ہو اور پوری نہ ہو. وہ جنت کیا ہوئی کہ آدمی کے دل میں ایک تمنا پیدا ہو رہی ہے اور جناب وہ تمنا پوری نہ ہو رہی جنت میں. تو جنت تو ایسا مقام ہے کہ جہاں جو آدمی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی, تمنا پیدا ہوئی, اللہ نے پوری کر دی. اور اس کے مقابلے میں جہنم ایسا عالم ہے کہ جہاں غم ہی غم, مصیبتیں مصیبتیں, پریشانیاں ہی پریشانیاں, نہ ختم ہونے والی پریشانیاں. تو جو عالم خوشی کا ہے وہ جنت, جو عالم دکھوں کا اور مصیبتوں کا ہے وہ جہنم. اور اللہ رب العزت نے یہ دنیا جو ہے مرکب کی ہے خوشی اور غم سے. یہاں غم بھی ہیں, خوشیاں بھی ہیں. یہاں خواہشوں کی تکمیل بھی ہوتی ہے, نہ تمام بھی رہتی ہیں. یہاں بھوکا بھی رہتا ہے, پیٹ بھی بھرتا ہے. یہاں ساری چیزیں ملیں گی آپ کو, لیکن اس دنیا کے اندر اپنا دل لگا کر نہ رہ جاؤ. اس دنیا کو ترجیح مت دو آخرت کے مقابلے میں. والآخرت خیر وابقا, آخرت جو ہے وہ بہتر. ہم نے اس دنیا کو ہمیشہ رہنے کا گھر سمجھ لیا ہے, حالانکہ رات دن ہمارے سامنے یہ منظر آتے ہیں کہ آج اس کا انتقال ہوا, آج اس کا انتقال ہو گیا, آج فلاں کی خبر آ گئی, آج فلاں کی خبر آ گئی. بتائیے جن کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں, جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں, تو مر کے سب برابر ہو گئے کہ نہیں؟ اس لیے یہاں کی اونچ نیچ پر مت جائیے. بعض اوقات یہاں کا اونچا اللہ کی نظر میں نیچا ہوتا ہے, اور بعض اوقات یہاں کا نیچا اللہ کی نظر میں اونچا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں اونچا بننے کی کوشش کریں. یہاں کا جو مد و جزر ہے, اونچ نیچ ہے, یہ سب ختم ہونے والی چیز ہے. انسان جب کفن میں جاتا ہے تو کیا امیر کیا غریب سب برابر, جب مٹی میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر کوئی کچھ لے کے نہیں جاتا, لاکھوں کروڑوں کی فائلیں پڑی رہ جاتی ہیں جن کی خاطر دنیا میں جھگڑتا ہے انسان کہ یہ کار میری, یہ گاڑی میری, یہ کوٹھی میری, یہ مل میرا, یہ مکان میرا, یہ دکان میری, جس کی خاطر جو ہے وہ غبن بھی کرتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, بددیانتی بھی کرتا ہے, لاکھوں روپے کے رشوتیں بھی دیتا ہے. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے حج کے سفر میں ساتھ تھے تو کہ کروڑوں اربوں کا کاروبار ہے، مجھے پیسوں کی فکر نہیں، لیکن کیا بتاؤں سکون نام کی کوئی چیز مجھے حاصل نہیں، اگر کوئی مجھ سے ایک کروڑ روپے بھی لے تو میں دینے کو تیار ہوں، اس کے بدلے مجھے سکون دے دے. ان پیسوں سے سکون نہیں ملتا، اس دولت سے سکون نہیں ملتا. یہ دولت آ جائے تو بھی پریشانی، نہ آئے تو بھی پریشانی، لیکن ایک دولت ایسی ہے کہ اگر وہ حاصل ہو جائے، وہ قناعت کی دولت. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے ہم اللہ کے اس دینے پر راضی ہو جائیں کہ اللہ آپ نے جو دیا ہے ہمیں ہم اس پر راضی ہیں. ہم اس کے بھی مستحق نہیں تھے، آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیا، آدمی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے تو انشاءاللہ اس کو قناعت کی دولت اگر حاصل ہوگی تو سب کچھ حاصل. لیکن اگر قناعت کی دولت حاصل نہیں ہے تو ایک وادی سونے کی آ جائے تو دوسرے کی فکر، دوسری آ جائے تو تیسرے کی فکر، تیسری آ جائے تو چوتھے کی فکر، نہ ختم ہونے والی بات ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان مٹی، قبر کی مٹی ہی انسان کا پیٹ بھرے گی. انسان جو ہے وہ سیر نہیں ہوتا دنیا سے، لیکن بہرحال یہ ایک بیماری ہے. والآخرت خیر ہوں آپ کا، آخرت ہمارے لیے بہترین چیز ہے اور باقی رہنے والی، وہاں کی خوشی بھی باقی رہنے والی. اس لیے کوشش کرے کہ آدمی وہاں کا غم ہمیں مل جائے. صحابہ کرام کو ایسا یقین تھا ان چیزوں پر کہ ایک صحابی کھجور کھا رہے اور کسی نے کہا کہ بھائی جنت تو تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، اور پھر فرمایا کہ کھجور کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میاں کون اتنا انتظار کرے، اور فوراً جو ہے وہ تلوار لی اور میدان میں نکل گئے اور لڑتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے کہ میاں اس دنیا کا جو ہے وہ کیا ہے، ہم آخرت میں جا کے کھائیں. تو بات ساری یہ ہے کہ یقین اور اعتماد کی بات، یقین کامل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہو جائے تو بس پھر سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. پھر وہ معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی بددیانتی نہیں کرتا، نہ لوگوں کے سامنے نہ چھپ کر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورے پر ہیں، رات کا وقت ہے، ایک گھر سے آواز آتی ہے پانی میں دودھ ملا دو. بچی کہتی ہے کہ نہیں، امیر المومنین نے منع کر رکھا ہے. تو ماں کہتی ہے یہاں کون سے امیر المومنین موجود ہیں؟ کہتی ہے امیر المومنین تو نہیں، لیکن اللہ تو موجود ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ماں بیٹیوں کی گفتگو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس بچی سے اپنے بیٹے کا نکاح کیا، اس امانت و دیانت کی بنا پر کہ دین کے اعتبار سے ایسے کامل درجے کی وہ خاتون ہیں، اور انہی کی نسل سے آگے چل کے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. آخرت کو ترجیح. یہاں پانی ملا کے بے شک آپ کو 200-400 روپے زیادہ حاصل ہو جائیں گے، لیکن آخرت برباد ہو جائے گی. ہمیں تو دنیا کو دین بنانے کا حکم دیا ہے، ہم آج دین کو دنیا بنا رہے ہیں. آج دین پر بھی لوگ اس لیے چل رہے ہیں، بعض لوگ، سب کو میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مخلص دین پر چلنے والا بنائے، ورنہ بعض دینداروں کے ساتھ بھی لگے ہوئے اس لیے ہوتے ہیں کہ دنیا حاصل ہو جائے. حدیث شریف میں ایک مضمون آتا ہے کہ جس نے دیا اللہ کے لیے دیا، جس نے روکا اللہ کے لیے روکا، جس نے محبت کی اللہ کے لیے کی، اور جس نے بغض کیا اللہ کے لیے کیا، فقط استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو گیا. دو تو اللہ کے لیے، محبت رکھو تو اللہ کے لیے، نہ دو تو اللہ کے لیے، بغض رکھو تو اللہ کے لیے، یعنی اپنی ذات کے لیے، اپنی خواہش کے لیے مت کرو یہ کام. تو محبت ہو اللہ کے لیے. تو ایک محبت، ہم کسی اللہ والے سے محبت کرتے ہیں، کس کے لیے ہونی چاہیے؟ بظاہر اللہ کے لیے ہونی چاہیے. کیا ہم ان سے اللہ رب العزت کو پائیں گے؟ اللہ کی معرفت حاصل ہوگی؟ لیکن خدا نہ کرے اگر وہاں پر کسی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ بھئی چونکہ ان کے پاس بڑے بڑے دولت مند لوگ بھی آتے ہیں، بڑے بڑے تعلق والے بھی آتے ہیں، افسران بھی آتے ہیں، تو چلو ان سے دوستی اور تعلق بھی رہے گا میاں، اور ساتھ ساتھ جو بڑے بڑے لوگوں سے یاری اور دوستی بھی ہو جائے گی. تو وہ محبت جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، چونکہ شیطان تو دشمن ہے نا انسان کا، قدم قدم پر جو روڑے اٹکاتا ہے، تو اس تعلق کے اندر بھی اس نے روڑا اٹکا دیا کہ بجائے اس کے کہ یہ خالص تعلق اللہ کے لیے ہوتا، اس نے یہ کہا کہ نہیں، دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ بھئی یہ تعلق اس لیے رکھو کہ جو ہے وہ دنیا داروں سے تعلق ہو جائے، کاروبار چمک اٹھے. اب وہ تعلق تو ہے لیکن اس اللہ والے سے ہم اللہ کو حاصل نہیں کر رہے بلکہ دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہم نے. تو یہ اللہ کے لیے کیا ہوا؟ اللہ کے لیے تو یہ ہے کہ آدمی تعلق خالصتاً اللہ کے لیے رکھے. اب مثلاً ماں باپ سے محبت ہے اللہ کے لیے, بیوی سے محبت ہے, بظاہر تو ہمیں اپنی خواہشات نفسانی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے, لیکن یہ محبت آدمی نیت اس میں یہ رکھے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا اس کا حق ادا کروں. چنانچہ اس کے نتیجے میں اگر بیوی کو محبت سے ایک لقمہ اور نوالہ بھی کھلائے گا تو یہ بھی اللہ کے لیے ہوگی محبت, بشرطے کہ اس کے ذہن میں اس وقت یہ سوچ پیدا ہو کہ میں جو نوالہ کھلا رہا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا عمل کیا اور اس کا حکم بھی دیا. تو بظاہر تو خواہش نفسانی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پوری, لیکن حقیقت میں اس دنیا کو بھی دین بنا لو, اس دنیا کو دین بنا لو, عادت کو عبادت بنا لو. تو جو چیز دنیا ہے بظاہر, زاویہ نگاہ بدل لینے سے دین بن جاتی ہے. دنیا کا کوئی سا بھی کام لے لیجیے, آپ روٹی ہی کھا رہے ہیں, خالص روٹی آدمی پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہے, لیکن اگر آدمی ہر لقمے پر الحمدللہ و شکر اللہ کہتا رہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتا رہے اور اس کو اس لیے کھائے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے طاقت ہمت عطا فرمائیں گے, میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا, تو انشاءاللہ یہی جو دنیا ہے کھانا کھانا یہ عبادت بن جائے گا, ہر لقمہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب بن جائے گا. تو بظاہر تو یہ دنیا ہے لیکن ہم اس دنیا سے اپنا دین نکال لیں, اپنا اس دنیا کو اپنا دین بنا لیں, بن جائے گا. صرف زاویہ نگاہ بدلنے کی بات ہے لیکن اس میں کچھ وقت لگتا ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو خوب واضح فرمایا کہ اگرچہ وقت لگا, مدتیں لگی, لیکن الحمدللہ اب تخلف نہیں ہوتا, فوری طور پر اولاً خیال دین کا آتا ہے, دنیا کا نہیں آتا. تو اس کا تھوڑا سا آدمی کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ آدمی کے سامنے کوئی نعمت آ رہی ہے, ایک تو یہ کہ فوراً حاصل کر لوں, اور ایک یہ کہ تھوڑی دیر سوچے اور سوچے کہ بھئی یہ اللہ کی نعمت ہے, اس کی مجھے قدر کرنی چاہیے, اور یہ سوچ کر اس نعمت کو حاصل کرے گا, اب وہ آپ کے کام بھی آئے گی اور آپ کے لیے آخرت کا ذریعہ بھی بن جائے گی. بچہ ہے سامنے آ گیا, محبت پیدا ہوتی ہے ایک باپ کو کہ بچے سے محبت کروں, لیکن فوراً مت کیجیے, رک جائیے, اپنے دل میں اس بات کا تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے, آپ نے بچوں سے محبت کا حکم دیا ہے, اب اس کے بعد اس کو اٹھائیے اس خیال سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بھی محبت کروں گا, میں بھی اس بچے سے پیار کروں گا. اب آپ نے جب یہ عمل کیا اب یہ دین بن گیا, پہلے خالصتاً خواہش نفسانی تھا لیکن اب یہ دنیا دین بن گئی. تو دنیا ہماری دین بن جاتی ہے. من آتا للہ, جو اللہ کے لیے دے, جس نے اللہ کے لیے دیا. اب دیکھیے صدقات انسان دیتے ہیں اللہ کے لیے دیتا ہے, زکات دے رہا ہے اللہ کے لیے دے رہا ہے, ایک کام ہے دنیا بھی لین دین ہے, مکان خرید رہا ہے, سبزی خرید رہا ہے اور دیگر سامان دنیا خرید رہا ہے, لیکن اس میں بظاہر یہ کہ بھئی ایک شخص نے کوئی چیز دی, ہم نے پیسے دیے, بظاہر تو دنیا بھی لین دین ہے یہ, لیکن اگر اس میں بھی آدمی یہ نیت کر لے کہ بھئی اس سے میں نے چیز لی اور اس کو مجھے پیسے دینے ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے بیوی بچوں کا نفقہ میرے اوپر لازم کیا ہے, لہذا میں اپنی بیوی بچوں کے لیے چیز لے رہا ہوں اللہ کے حکم پر, اس کے رسول کے حکم پر, اب یہی خریداری یہی لین دین آپ کے لیے دین بن جائے. تو صرف زاویہ نگاہ بدل لینے سے سارا کچھ ہو جاتا ہے, حاصل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جہاں پیسے ہم خرچ نہیں کر رہے, لیکن خرچ نہ کرنا اس لیے نہیں ہے کہ دل میں بخل ہے, بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر خرچ کرنے سے منع کیا ہے. نمود و نمائش کی جگہ ریاکاری کا مقام ہے, یا اسی طریقے سے فضول خرچ ہے اور صرف دنیاوی رسم نبھانے کی خاطر ہے. اب اگر اس موقع پر آپ رک جائیں کہ نہیں بھائی اس موقع پہ میں خرچ نہیں کروں گا, تو یہ رکنا خالص اللہ کے لیے ہوگا. ویسے آپ سارے سال لوگوں کو دیتے رہیں, ہدایت دیجئے, تحادو تحابو, ہدیہ آپس میں لیا دیا کرو, اس سے محبت پیدا ہوتی. تو آپ چھوٹے سے چھوٹا ہدیہ کسی کو کوئی دے دے, اس کو سر آنکھوں پر آپ رکھی. ہمارے یہاں تو آج یہ بھی رسم ہوتا ہے, بڑی تکلیف فرمائی آپ نے, ہمارے بزرگ نے فرمایا کہ نہیں ایسا مت کہو, بلکہ اس کے اس ہدیے کو سر پر رکھو, آنکھوں سے لگاؤ اور کہو کہ بھائی الحمدللہ اللہ نے جو آپ نے بہت بہت ہی عمدہ تحفہ عطا کیا ہے اور مجھے تو اس کی بڑی تلاش تھی جو آپ میرے پاس لائیں، تاکہ اس کے دل میں محسوس ہو کہ بھائی اس نے میرے ہدیے کی بڑی قدر کی ہے. تو یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں بزرگان دین کی جوتیاں سیدھی کرنے سے، ان کے پاس آدمی بیٹھے ان سے سیکھے تو یہ سب چیزیں حاصل بھی ہو جائیں گی. ورنہ بعض اوقات دیکھیں فرق محسوس نہیں ہوتا، ایک آدمی خواہش نفسانی پوری کر رہا ہے، ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے بیٹھا ہوا ہے اس کو کھانا کھلا رہا ہے، تو بظاہر تو دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ فرق ہوگا نیت کے اندر. حلال اور حرام کا فرق ہوتا ہے. تو بہرحال جو کام ہو اللہ کے لیے، آدمی کسی کو دے، مال خریدے، مال دے، ایسی صدقہ دے، وہ سب اللہ کے لیے نیت کرے کہ میں خالص اللہ کے لیے عمل کر رہا ہوں، تو یہ دینا. اسی طریقے سے جہاں رک رہا ہے فضول خرچی کی جگہ وہاں رک جاؤ. ناجائز امور کے لیے چندہ کوئی مانگ رہا ہے مت دو، وہاں دو گے تو گناہ ہے، یہاں رک جاؤ اس لیے کہ یہاں جگہ نہیں ہے دینے کی، اور منع کیا اس سے اللہ اس کے رسول نے ایسی جگہوں پر، تو وہاں رک جاؤ. اسی طریقے سے محبت اللہ کے لیے ہو، اور بغض و عناد اگر کسی سے ہو تو بھی اللہ کے لیے ہو. تو یہ جب چاروں کام یہ ہو گئے، ایمان کامل کی علامتیں ہیں یہ. فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. بہرحال اس دنیا میں جب تک اللہ تعالی نے ہمیں یہ سانس عطا فرمائے ہم نے زندگی گزارنی ہے، لیکن اس طرح سے گزارنی ہے کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اس دنیا کو ہم نے ترجیح نہیں دینی، البتہ اس دنیا ہی کو ہم نے اپنی آخرت بنانا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت تو ایک چٹیل میدان ہے، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہاں محلات تعمیر کر لے، باغات لگا لے، تو اس دنیا ہی سے اس کو لگانے ہوں گے، یہیں سے اعمال اور میٹیریل بھیجنا ہوگا. تو بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ کسی سے محل تعمیر ہوتا ہے، کسی سے باغات لگتے ہیں، کسی سے نہریں جاری ہوتی ہیں، کسی سے کوئی اور عمل. بظاہر تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس نماز سے اللہ تعالیٰ کیا تیار کر رہے ہیں ہمارے لیے؟ بظاہر تو ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے کیا تیار کر رہے ہیں ہمارے لیے؟ یہ تو میٹیریل ہے آخرت کا، ہمیں آخرت میں پتہ چلے گا کہ اوہو جو ہم نے عبادتیں کی، جو اللہ کی خاطر ہم نے اعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت میں کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، لیکن وہاں جا کے پتہ چلے گا، یہاں پتہ نہیں چلتا. بعض اوقات قرآن مجید جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، بظاہر تو ہم نے تلاوت کر لی، لیکن بعض روایات سے پتہ چلتا ہے بزرگان دین نے فرمایا کہ جب وہاں پر آدمی کے سامنے اس کا حسن آئے گا، حقیقت میں عملی تفسیر آیات کی سامنے آئے گی، اس وقت حیران ہوگا کہ اوہو ہم تو جنت اپنے دل میں لیے بیٹھے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیا کیا نعمتیں اپنے دل میں تھیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا، آج ہمارے سامنے ساری نعمتیں عملی تفسیر بن کر آ رہی ہیں سامنے، اس وقت پتہ چلے گا انسان کو. تو میرے عزیز بھائی، یہ دنیا میں اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہے، قتل و غارت گری ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت، اس سے تعلق ہمارا کمزور ہو گیا. جتنا تعلق اللہ سے کمزور ہوگا شیطان سے تعلق مضبوط ہوگا، اور جتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا شیطان سے تعلق کمزور ہوگا. پھر آدمی کسی کے مال کو، اسباب کو، جان کو اور تکلیف نہیں پہنچا سکتا. جب آدمی کے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے ناراض ہوتے ہیں، تو ہم کسی کے مال کی طرف ہاتھ کیوں بڑھائیں گے؟ ایک مسلمان اور کسی کے مال کو کھا جائے. لیکن آج آپ عموم دیکھیں تو یہی حال ہے کہ اکثر معاشرے کے اندر ظلم کا بازار گرم، قتل و غارت گری کا بازار گرم، اسی لیے کہ ہم نے گناہوں کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے. نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن گناہ بھی نہیں چھوڑتے، عمرے کر رہے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، حج کر رہے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، سارے کام گناہوں کے ہم کر رہے ہیں، جیسے ہم پہلے کرتے تھے آج بھی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ حج پر جانے کے بعد وہاں حرم مکہ میں بھی جا کے کرتے ہیں، مدینے میں بھی کرتے ہیں. کوئی ہوگا جو گناہوں کو ترک کرتا ہو، ورنہ جیسی زندگی ہماری یہاں ہے اسی غفلت کی زندگی، وہی غفلت زندگی وہاں پر ہوتی ہے. اب وہاں چونکہ فارغ ہیں، چلو بھائی نماز کے لیے چلے جاؤ. بعض اوقات وہاں میں نے دیکھا وہاں بھی نماز کے لیے نہیں جاتے، کمرے میں ہی پڑھ لیتے ہیں بعض لوگ، ایسا بھی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی یہ ظاہری طور پر ہم عمرے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن اس کی جو اصل جو نتائج ہونے چاہیے مرتب، وہ حاصل نہیں ہو رہے. تو اس لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم گناہوں کو ترک کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی، ایک مسلمان وہ ہے جو عبادات نفلی خوب انجام دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے، اور ایک مسلمان وہ ہے جو فرائض اور واجبات ادا کرتا ہے لیکن گناہ نہیں کر رہا. نفلے تو بہت نہیں پڑتا لیکن گناہ نہیں کرتا. ان سے جب پوچھا کہ دونوں میں بہتر کون ہے, آپ نے فرمایا کہ وہ جو گناہ نہیں کر رہا, جو گناہ سے بچ رہا ہے وہ اللہ کی نظر میں زیادہ فضیلت والا ہے. اس کو یوں سمجھ لو میرے عزیز بھائی کہ ایک آدمی جو ہے وہ بڑی طاقت کی چیزیں کھا رہا ہے, ٹونک استعمال کر رہا ہے, بڑے نسخے کھا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ زہر بھی کھاتا ہے, تھوڑا سا زہر بھی کھا لیتا ہے. تو بتائیے وہ ٹانک تو اثر کرے نہ کرے, زہر ضرور اثر کرے گا, زندگی ہلاک ہو جائے گی, اس کی تباہ ہو جائے گی. اور ایک آدمی دال روٹی کھا رہا ہے, کوئی ٹانک وانک استعمال نہیں کرتا, لیکن ساتھ میں مضر صحت کوئی چیز نہیں کھاتا, زہر نہیں کھا رہا, تو وہ دال روٹی اس کے لیے زیادہ مؤثر ہوگی کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے ایک آدمی نفلی عبادتیں چاہے زیادہ نہ کرے لیکن گناہوں سے بچ رہا ہے تو یہ بڑی چیز. تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. وزر ظاہر الاسم و باطنہ, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو. گناہ دل میں بھی پیدا ہوتے ہیں, خیال آتے ہیں اور ان کو کرنے کی انسان کی نیت ہوتی ہے, اور ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جو ظاہری طور پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. جو ظاہر کے گناہ انہیں بھی چھوڑ دو, اور جو باطن کے گناہ انہیں بھی چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے دین کو ترجیح دینے کی, آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما کر اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما دے, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, منافقوں کے نفاق سے اور شریروں کے شرارتوں سے محفوظ فرما. ہم سب کو ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. بلا شبہ ہم میں بہت سی کوتاہیاں, یا اللہ ان کوتاہیوں کو دور فرما دے. اے اللہ تلافی مافات کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے, اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے. اے اللہ جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک رخصت ہو چکا, ان کی مغفرت فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے. اے اللہ ہم سے جس جس نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ جانتے ہیں, سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے, سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما دے. اے اللہ مشکلات کو حل فرما دے. جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں, اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. جو بچی اپنے گھروں کی ہو گئی لیکن اپنے سسرال میں خوش نہیں اور وہاں پر پریشان ہیں, اللہ اپنے فضل سے ان کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.